हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, मुसलमान थे, और आज इसलिए आप देखिए वो जो पगड़ी है वो तो मुसलमानों की, दाढ़ी भी है। लेकिन हुआ ये था कि खलीफा भी थे मुसलमान भी थे, लेकिन हुआ ये कि इस्तिग़राक की हालत उन पर तारी हुई। मगर इस इस्तिग़राक की हालत में खिलाफ सुन्नत अमल जो किए उसका नतीजा ही निकला। इसलिए वो दाढ़ी बढ़ाते थे, मूछें बड़ी बड़ी, होश नहीं था उनको अपना, न सर का न बाल का, गोया के ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि जैसे कोई मोहब्बत में सोख्ता हो जाए, सोख्ता जाने मोहब्बत हो। इसमें उनका अदब भी है, चलो अदब भी कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है, वो ये निकला। अब ये सिख पहले हिंदू थे, असल में ये सिख पहले हिंदू थे, चूंकि वो एक अल्लाह वाले से ताल्लुक और एक अल्लाह वाले थे, लेकिन उनका अमल खिलाफ सुन्नत, इस्तिग़राक की हालत तारी, उनको अपना होश नहीं, वो तो माजूर हो गए। चलो हम यही कहेंगे कि वो तो माजूर हो गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उनके पास आने वालों ने वो काम शुरू कर दिया। इसलिए जो सुन्नत का तरीका है, इस सुन्नत के तरीके में एतदाल है। सुन्नत का तरीका एतदाल का तरीका है, सुन्नत का तरीका एतदाल का तरीका है। इसलिए जो हमारे बुजुर्गों ने एहतमाम फरमाया कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, जब एक मुट्ठी से ज्यादा हो जाए तो इसको अपनी मुट्ठी में पकड़ कर जायद को काट लो, मूछों को सुन्नत के मुताबिक रखो कि बराबर रखो, अपनी शलवार टखनों से ऊपर रखो, एहतमाम करो ताकि तुमको देखकर कोई शख्स खिलाफ सुन्नत काम में न चला जाए। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दिन तक, हालांकि हजरत माजूर थे, लेकिन इसका एहतमाम फरमाते थे कि मूछों को सुन्नत के मुताबिक बनाते थे आखिरी दिन तक। आखिर में ज्यारत की है ना हजरत की, कभी देखा कि हजरत की मूछें बड़ी, हालांकि तबीयत नासाज, बहुत कुछ उस कैफियत में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी भी मूछे नहीं बड़ी हुई। खड़े होते थे उस हालत में भी शलवार टखने से ऊपर रखने का एहतमाम। ये चीज लदा हद एतदाल बहुत बड़ी नेमत है, और सुन्नत का तरीका एतदाल का तरीका है। इसलिए जिन लोगों ने शादी नहीं की फिर उनसे भी ऐसे हुआ, क्योंकि सुन्नत छोड़ी, कोई ना कोई बात ऐसी हुई कि गड़बड़ हो गई। यहां तक के जिन बुजुर्गों ने शेख किया और शेख के बाद उन्होंने दूसरा शेख नहीं किया, शेख के बाद उन्होंने दूसरा शेख नहीं किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो हद एतदाल से निकल गए। बेटा भी नमाज का वक्त नहीं है, सूरज का वक्त शुरू हो गया। अगर कभी गलती ऐसी हो कि एक आदमी नमाज के लिए खड़ा हो गया और किसी ने उसको बताया कि भाई सूरज का वक्त है, ये नमाज का वक्त नहीं है, तो ऐसे वक्त में नमाज जारी नहीं रखनी चाहिए। ये नमाज उस वक्त तोड़ने को भी लफ्ज क्या बोले, क्योंकि तो है ही नहीं नमाज, उसको तोड़ने क्या बोले कि नमाज तोड़ो। तो जिन लोगों ने शेख के इंतकाल के बाद दूसरा शेख नहीं किया, या शेख की जिंदगी में शेख से मुलाकात नहीं करते, अपना दीन का काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन शेख की मजलिस में आना और शेख से मुलाकात न करना, या शेख का इंतकाल हो गया और अपने मुआसरीन से हम असर से नहीं मिलते, या शेख के इंतकाल के बाद शेख नहीं किया, हम असर से नहीं मिले, सब अपने दीन के काम में लगे रहे, इन लोगों की तबीयत में भी एतदाल नहीं रहा। याद रखना इस बात, ये गैर मोतदिल हो गए, क्योंकि अपने छोटों में रहते, जो छोटों में रहते ना उसका तो दिमाग ऊंचा ही होता है, क्योंकि छोटे ऐसी ऐसी बातें लिख डालते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि जिससे قلب کی کچھ حالت بدلتی ہے, اس کو معتدل کون کرے گا؟ شیخ کرے گا. یہ شیخ تو القابات مرید کے لیے ذمہ ہے کہ وہ شیخ کے لیے آداب خطاب کے جو آداب ہیں القابات کے ساتھ لگائے, یہ شیخ ہے. تو شیخ بھی تو انسان ہے, اس کے قلب پر اثر ہوتا ہے, عاجزی اور فنائیت ہوتی ہے. لیکن یہ عاجزی اور فنائیت کی کیفیت میں اعتدال صحبت شیخ سے رہتا ہے, جب وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن اس کیفیت کے باقی رہنا بھی تو مطلوب ہے, اور وہ شیخ کی صحبت سے رہے گی. اس لیے جن لوگوں نے شیخ کی موجودگی میں بھی شیخ سے دور ہو گئے اور سب سے ملتے شیخ سے نہیں ملتے, ان لوگوں کی حالت پہلے جیسے نہیں رہتی. یا اور اپنے معاصرین سے بھی مقتدا حضرات کے لیے ہے یہ کہ اپنے ہم اثر لوگوں سے ملتا رہے, کیونکہ معاصر تھوڑی چھوڑے گا, وہ تو کچھ نہ کچھ بولے گا کہ جناب آپ کا یہ طریقہ ذرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ جو دوسروں کی طرف سے جو تنقید ہے نا, یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے, بہت کام کی چیز ہوتی ہے. اس لیے بڑوں سے ملتا رہے, برابر والوں سے ملتا رہے, بڑوں سے ملتا رہے اور برابر والوں سے ملتا رہے, اس سے حد اعتدال قائم ہوتا ہے. البتہ وہ جو مرید ہے وہ مرید کے لیے نہیں ہے, بس وہ اپنے بڑے سے ملتا رہے, اس کے لیے کافی ہے, وہ خود ہی اس کو معتدل رکھے گا, تو اس کے کافی ہے. اس لیے سنت کا طریقہ جن لوگوں نے چھوڑا ان کی طبیعت میں اعتدال نہیں تھا. مثلا شادی نہیں کی, شادی نہیں کی, اب غلو ہے ان میں, اور ہوتا ہے طبیعت میں تشدد ہوتا ہے, کیونکہ اکیلا آدمی ہے, اس کو کہیں جانا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا, وہ تو منہ اٹھائے گا چل پڑے گا. اب ایک آدمی کے بیوی بچے ہیں, وہ کہے گا کہ حضرت میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے بھائی, اللہ کے لیے کرو. ابھی بھائی وہ جو اللہ کے لیے بیوی آئی ہے, وہ جو اللہ کے لیے بچے نکلے ہیں, اس کو تیرا باپ کرے گا کیا؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے آئے ہیں, تیرے تو بیوی بچے نہیں ہیں, تو تو کھینچی تھونی سلام بھائی کھڑک, کھینچی تھونی سلام بھائی کھڑک. یہ جو بیوی ہے, یہ جو بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان کی شرعی ذمہ داری ہے. اس لیے شیخ کے ساتھ بیوی بچے تبلیغ میں جانا وہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ شرعی واجب ہے, یہ کہ ان کی تعلیم, ان کی ضروریات, ان کی کا انتظام کر کے جانا ضروری ہے. یہ تھوڑی کہ بس نکل جاؤ, بس چاہے شیخ کے ساتھ ہو, چاہے تبلیغ میں ہو, چاہے حج کے لیے بھی جانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بندوبست کرے. یہاں تک کہ اگر اس کے اپنے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے لیکن گھر والوں کے لیے پیچھے نہیں ہے, یہ حج میں نہیں جائے گا. یہ جناب اتنا بتائیے, حج جیسی ذمہ داری, جہاد جیسا فرض ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی گھر والی بدر کا موقع, اگر آپ بدری صحابہ کے نام دیکھیے, بدری صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے, لیکن بنفس نفیس آپ شریک نہیں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر آپ شریک نہیں تھے, اٹھا کے دیکھ لے کتابیں, لیکن بدری صحابہ میں آپ کا نام لکھا ہے. یہاں تک کہ مال غنیمت میں بھی آپ کو حصہ ملا. اس کی وجہ آپ کی گھر والی بیمار تھی, اس لیے آپ کو اجازت نہیں ملی. اب آپ کون سا شیخ, کون مولوی کہتا ہے, کون شیخ کہتا ہے, کون تبلیغ والا کہتا ہے, کون دین کا کام کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی بیوی بیمار, اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے جاؤ. بس بھائی کیا بھروسہ کر کے چلے جاؤ, اس کی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے سکھایا یہ. اللہ اس وقت اس کی تیمارداری کرنا, اس کی دوا دارو, ماں باپ کا تو بات اور ہے, یہ تو بیوی کو سکھایا جا رہا ہے, ماں باپ کا کچھ سے زیادہ ہے, یہ تو بیوی کا سکھایا جا رہا ہے. تو حد اعتدال, اب شیخ ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے, تیرے بچے نہیں ہے, تو تو بھائی کہاں چل چل پڑا, تجھے کیا فکر ہے؟ جس کے بیوی بچے ہیں وہ تو کرے گا, اس کی تو حد اعتدال سب چیز ضرور ہے, لیکن اس حد اعتدال میں اتنا غلو نہ کر ڈالے کہ ہر وقت وہیں گھسا ہوا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے کہ پتا چلا ہر وقت بیوی بچے, جی بیوی پر ٹیوشن لے جانا ہے, فلاں کرنا ہے, ابھی فلاں کرنا ہے, ابھی فلاں کرنا ہے, انتظام کرے. اب یہ کیا ہر وقت کوئی دین کے دین بھی نہ سیکھے, کیسا کرنا ہے کہ دین بھی نہ سیکھے, یہ بھی درست نہیں ہے.
کہ جناب اتنا مشغول ہو گیا اس کاموں میں کہ جو مطلوب تھا اس مطلوب کی طرف بھی نہیں جا رہا, مقصود کی طرف بھی نہیں جاتا. تو حد اعتدال کیا ہوا کہ ان کے شرعی حقوق بھی عطا کرے, اپنی بھی تو فکر کرے ساتھ, اپنی اصلاح, اپنے دین, اپنے کو سیکھنے کی بھی کرے. اس لیے سنت پر عمل کرنا یہ اعتدال رکھتا ہے. جیسے شادی ہے, اب داڑھی ہے, ایک مٹھی رکھے. اب زیادہ بڑی کرتے ہیں تو جتنی بڑی زیادہ داڑھی ہوتی جاتی ہے اتنی عقل میں کمی آتی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے, ایک صاحب کو دیکھا میں گیا فیصل آباد میں, ایک جہاز سے اترا تو اتنی بڑی داڑھی. اب پہلے ہی تصور یہ آیا جب ظالم لیٹرین میں بیٹھتا ہوگا تب کیا حال ہوتا ہوگا, کیونکہ داڑھی کی سنتوں میں یہ تو نہیں نا, جب لیٹرین کی سنتوں میں جب لیٹرین میں بیٹھنا داڑھی بغل میں دبا لینا. ایسا عالم غلو ہے یہ, یہ زیادتی ہے دین میں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب داڑھی کو بناتے تھے, صحابہ کا دستور تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ داڑھی کو درست فرماتے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے, دوسری احادیث مبارکہ میں موجود ہے. حد اعتدال سے جو نکلا پھر گیا کام سے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اور اس لیے اعتدال سنت پر عمل کرنا حد اعتدال ہے, اس میں خصوصاً سنت موقع دا. اور غیر موقع دا میں بھی زیادہ غلو کر جائے وہ بھی مضر ہوتا ہے. اب جیسے لنگی ہے, لانگ ہے, دھوتی پہنے جا رہا ہے, نہ ہوش ہے کہ مچھر کاٹ رہے کیا ہے. لوگ وہ بےچارا تو مزے سے لنگی اوڑھ کے سو جاتا ہے, لوگ رات بھر بےچارے ڈر کے مارے جاگتے رہتے کہ پتہ نہیں یہ چوکی دار کیا رنگ لائے گا. سر ایک سب کونے میں دبک کے بیٹھ جاتے کہ چوکی دار صاحب جو رات بھر پہرا دے رہے ہیں اب کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا, اس لیے ڈر کے مارے بےچارا کوئی سوتا نہیں ہے. اس لیے حد اعتدال ہو, پگڑی پہننے میں, امامہ پہننا ترک بھی نہ کرے اس کو پہنے, دھوتی باندھنے میں, سنتوں پر ماشاءاللہ. اور تو اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ عطا فرمائے اور اعتدال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم, یا اللہ یا کریم. اپنا کرم فرما, فضل فرما, اپنی محبت, اپنا تعلق عطا فرما, حیات تقویٰ عطا فرما, حیات دوستہ عطا فرما, حیات اولیاء عطا فرما, حیات سنت عطا فرما. یا اللہ حیات اعتدال عطا فرما, اپنا فضل اور کرم ہم سب پر فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے دینی کاموں میں مدد فرما. یا اللہ آپ جانتے ہیں اس مسجد کی یا اللہ فرش کی ضرورت ہے, یا اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دیجئے, غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ہاتھ پھیلانے سے بچا. اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے تزکیہ فرما, ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما, علم دین عطا فرما, فہم سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما, عقل سلیم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم.